بسم الله الرحمن الرحیم.
ساری تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے، محمد و آل محمد کا.
کتنی اور بہنوں کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، مثلا حضرت سید الشہداء امام حسین کی شخصیت کو آپ کی ذات گرامی کو اگر کوئی شخص مذہبی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہے ہم دیکھتے ہیں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی شخص سرکاری سے یہ دشہدا کو امام حسین کو صرف حسین ابن علی ابن ابی طالب کے عنوان سے دیکھنا چاہے تو میں کہوں گا دیکھو دیکھو غور کرو اس شخصیت کو انسانی سطح پہ پرکھو مطالعہ کرو تو امامت کا عنوان اس کے لیے کوئی زیادہ معنویت نہیں رکھتا نواز رسول ہونے کا عنوان نواز محمد ابن عبداللہ ہونے کے عنوان پہ وہ غور کرے گا نواز نبی اور نواز رسول اور نواز خاتم النبی کا عنوان اس کے لیے معنویت نہیں رکھتا خالص انسانی اپنے نظر سے غور کرے گا تب بھی وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کائنات میں اخلاق و حقدار انسانی کا اتنا عظیم شان کوئی پیدا دوسرا نظر نہیں آ سکتا یہ فرق سب ایک اخلاقی فکر ہے یہ سباب یہ شجاعت یہ حکمت یہ غیرت یہ حمیت یہ حیا یہ وفا یہ صدق و صفا کہیں اور سوائے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے یا علی کی ذات میں ہے یا فاطمہ کی ذات میں ہے یا حسن حسین کی ذات میں ہے یہ کہاں سے یہ صفتیں ان میں آ گئی کل گفتگو اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی کہ ہم جو بھی نظریہ اپنی زندگی میں انتخاب کریں وہ زندگی کے ہر شعبے کو روشن کرنے والا ہو تہذیب نفس سے متعلق جو نظریے ہوں جو بھی نظریہ ہو تہذیب نفس کو بھی اچھی طرح حاصل کر دے تدبیر منزل بھی سکھائے سیاست مزن بھی بتائے انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی اور اقتصادی زندگی تک وہ نظریہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور اس میں انفرادی زندگی میں سب سے اہم پہلو کون سا ہے اخلاق کا پہلو اور میں نے گزارش کی تھی کہ اخلاق کی بنیاد بھی اس نظریے پر ہونی چاہیے اخلاق کی بنیاد نظریے توحید پر ہونی چاہیے اور ایک لفظ نظریے کو بدل دوں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نظریے کے کلمے سے کہیں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کوئی ابہام پیدا نہ ہو تو کہہ دوں کہ اخلاق کے پورے نظام کی بنیاد حقیقت توحید پر ہونا چاہیے یہ حقیقت توحید پر جو اخلاق کا نظام قائم ہوگا وہی اخلاقی نظام ہے جو ہمیں سرکار سید الشہداء کی زندگی میں نظر آتا ہے اس لیے کہ تاریخ کا جس طرح بھی مطالعہ کریں، سیرت کا جس طرح بھی مطالعہ کریں، قرآن عمری کا جس طرح بھی مطالعہ کریں، یہ تو نہیں بھلایا جا سکتا کہ حسین نوازے ہیں کس کے؟ محمد ابن عبداللہ کے، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے آغوش میں پلے پیغمبر کے آغوش میں، پیغمبر کے لعاب جان سے سیراب ہوئے، پیغمبر کے آغوش تربیت میں پروان چڑھے، پیغمبر کے گوشے مبارک پر معراج پاتے تھے. تو اس کی معراج کا کوئی کیا تصور کر سکتا ہے جو صاحب معراج کی پوجا پر محراج اس گرانی کی تمام باطنی عرفانی الہی نوری ملکوتی غدوں سے قرض نظر کر کے بھی اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. تاریخ کی ایک سچی حقیقت ہے کہ اس نانا نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے دنیا کو روجانات کرایا تھا. اس نانا نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ. اس پیغام کی روح کو سمجھیے، اس پیغام کی روح کو سمجھیے. پہلا نعرہ جو حضور نے دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تو شروع لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ، تم فلاح پاؤ، لا الہ الا اللہ کہو اور تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا کو کوئی فائدہ ہوگا. خدا کے لیے تم خدا کا خیال رکھو، ایسے بھی خدا ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. بری تعریف ہے، جسے بھی ہم خدا بناتے ہیں اس کا ہم ہی کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ یہ مجبوری ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فضاقت ہے فطری، یہ ایک حقیقت ہے وجودی. بنانے والے ہی کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تخلیق چاہے بنانے والے کا خیال رکھے یا نہ رکھے، ہم جب خود تراشیں گے اس بت کا خیال رکھیں گے، گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، بے رونق نہ ہو جائے، بے رنگ نہ ہو جائے. اس بت کو چاہے ہمارا خیال ہو یا نہ ہو، اور چاہے کا تو دخل ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو وہ چیز بھی نہیں ہے جو چاہے. تو یہ ایک وجودی حقیقت ہے کہ بنانے والے کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تخلیق بنانے والے کا خیال رکھتی نہیں رکھتی. لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے سے مجھے کوئی فائدہ ہے؟ دیکھو لا الہ الا اللہ کہو اور مجھے بادشاہ مان لو، لا الہ الا اللہ کہو اور اتنا اچھا پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں اس کی اجرت میں مجھے کچھ دو. نہ خدا کو کچھ چاہیے نہ مجھے کچھ چاہیے، اس پیغام میں تمہارے لیے کچھ بات ہے، اس پیغام میں تمہاری بھلائی ہے، اس پیغام میں تمہاری سرفرازی ہے، اس پیغام میں تمہاری دنیا اور آخرت کے بننے کی بات ہے. لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ پیغام دیا ہم نے. یہ پیغام اس نوازے کے پیدا ہونے سے پہلے دیا یا بعد میں؟ پہلے کی اور اس نمازی کے پیدا ہونے سے پہلے دوسرا کوئی اثر ہی نہیں ہے. اس لیے کہ بڑا شادی میں کہاں کہاں سے ہم دیکھتے ہیں اثرات آتے ہیں, ماں کی طرف سے اثرات آتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ خود اس کوٹ میں پروان چڑھے, بلکہ کیونکہ حسین اس شخصیت کی بیٹی کے بیٹے ہیں, بیٹی کس کوٹ میں پروان چڑھی؟ محمد کے آپ کی پروان چڑھی. بیٹی اسی آغوش میں پروان چڑھی. اچھا دوسرا کردار شادی کا عنصر کدھر سے آتا ہے؟ باپ کی طرف. باپ کون؟ علی ابن ابی طالب. یہ علی ابن ابی طالب کون؟ بیٹے تو تھے ابو طالب کے, لیکن پروان کہاں چڑھے؟ باپ کی طرف سے بھی اثر آیا تو اسی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہنے والے کا, ماں کی طرف سے اثر آیا تو اسی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہنے والے کا. تو حسین کا کردار اگر لا الہ الا اللہ پر نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اگر حسین کا کردار لا الہ الا اللہ پر مبنی نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اور جب لا الہ الا اللہ پر کوئی خطرہ آئے گا تو حسین کام نہ آئے گا تو کون کام آئے گا؟ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی وحی کا منکر ہو, اگر کوئی وحی کا منکر ہو, آسمانی کتابوں کا منکر ہو, ملکوتی کے نام کا منکر ہو, نبوت اور رسالت کا منکر ہو, صرف اسے نظریہ ہی سمجھے. اگر کے ساتھ گفتگو ہے, اگر صرف اسے نظریہ ہی سمجھے تو فلاح ہے انسانیت کا ایک نظریہ ہے لا الہ. یہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد مصطفیٰ کی ریاضت کے ساتھ حسین کی ریاضت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ہمارے علمے میں کہا تھا بار بار یاد دلا رہا ہوں, بات یہاں تک تو بہت واضح باتیں ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. لیکن میں عرض کروں, اگر کوئی ملکوتی نظام کا فائز نہ تو دو باتیں ہیں. ایک, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ پیش کیا, حضور نے یہ نظریہ پیش کیا لا الہ الا اللہ. کس لیے پیش کیا؟ اب ایک گروہ سوچنے والوں کا اپنی اپنی سوچ, سوچنے والوں کا ایک گروہ یہ ہے جو آج ہی کہتا ہے کہ جتنے آرگینائزسٹ ہیں جو مستشرقین ہیں جو بڑی محنت کر کے عرب ریلی کر کے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, مشرقی ادیان اور مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں, تاریخ بشریت کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دراصل یہ حکومت قائم کرنے کے لیے نظریہ ہے, خاندانی حکومت اور اپنی حکومت سب نہ چاہیے, لیکن ان میں سے کچھ کہتے ہیں. یہی وہ آواز تھی جو کسی وقت ملک شام سے بلند ہوئی تھی. واہ واہ, اس کا انکار نہیں کیا جاتا. یہی وہ آواز تھی جو بلند ہوئی تھی, بابی شام کیا کہتا تھا، لیکن یہ کوئی نئی ترکیب نہیں ہے. بابی کے معنی عربی زبان میں دو ہیں، اور بھی عربی میں تو ایک ایک طرح کے کئی کئی معنی ہیں، لیکن بابی کے معنی دو ہیں. ایک ہے بابی کے معنی چاہنے والا، یا بابی ہے گہرائی کے چاہنے والے، اور ایک ہے بابی کے معنی کسی سے بغاوت کرنے والا. تو جو جسے میں بابی شام کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا اور رسول سے بغاوت کرنے والا بھی تھا اور حکومت کا چاہنے والا بھی تھا. وہ حکومت چاہتا تھا بس، کچھ نہیں، ہمیں حکومت چاہیے. اور کہتا کیا تھا، لعنت بنو ہاشم بن منکر ہے، ملک جاء ولا وحشنا. یہ تو بنو ہاشم نے بہت رکھا ہے، ٹھیک ہے، حکومت قائم کرنے کے لیے. لعنت بنو ہاشم بن ملک، ملک کے لیے، حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے، اقتدار کے لیے. اس لیے کہ نہ کوئی ملک نازل ہوا، نہ کوئی وحی نازل ہوا. یہ سرے سے نبوت کا نکاح ہے، ختم نبوت تو دور کی بات ہے. ختم نبوت کا تو وہاں نہ چلایا ہے جہاں نبوت ثابت ہو. نبوت ہی کا ایک جذبے کا، اس شعور کا، اس فکر کا، اس بادیانہ شوق کا، اس پابوسیت کا مقابلہ کس نے کیا؟ پوری تاریخ میں طے تنہا ایک ہوٹل ایک امام حسین نے اس کا مقابلہ کیا. اس کے معنی کیا ہے؟ پہلی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا غلط ہوئے گا کہ حسین گویا محرے ہے. اس طرح سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ نہ کوئی ملک نازل ہوا اور نہ کوئی وحی آئی، یعنی نبوت ہی کا انکار. اس طرح اپنی قربانی دے کر کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچایا، کلمہ محمد رسول اللہ کو بچایا، اور ساتھ میں حقیقت ختم نبوت کو محفوظ کر دیا، قرآن کو ہمیشہ کے لیے تحریف سے محفوظ کر دیا، اور نہ صرف ظاہر قرآن کو تحریف سے بچا لیا، باطن قرآن کو بھی تحریف سے بچا لیا. ظاہر قرآن، باطن قرآن، ظاہر دین، باطن دین، سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ. صرف اور صرف ایک قربانی ہے سید الشہداء کی بنیاد پر. یہ قربانی دینے والا کتنی بڑی اخلاقی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ اخلاقی حیثیت بنیادی طور پر کتنا بڑی بات پائے گی. اب دوبارہ پوری بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جواب آپ کے ذہنوں میں بالکل ناقص ہو چکا ہوگا. میرے سامعین میں سے بچے بچے یہ سبق یاد کر چکے ہوں گے کہ یہ نظر، یہ شجاعت کا پورا منع ہے صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پر. یعنی سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کی اخلاقی حیثیت عرب سو کی اخلاقیات پر بھی استوار تھی. افلاطون کے اخلاقی نظریات نہیں تھے، یہ لا الہ الا اللہ کے توحیدی اخلاقیات تھے. توحیدی اخلاقیات، توحیدی اخلاقیات. آج تک میں جب سے ادھر زور کیا کر رہا ہوں، اور جب دنیا کی آزادی کشن کرنا ہے، اور دانشمند جو معاشرم جناب آبائی بٹنی کا آپریشن فرمائیں، جو عالم دین بھی ہیں اور ایک اچھے دانشور بھی ہیں اور ایک اچھے مدبر بھی ہیں. ہماری ملک میں، ہماری ملت میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ مفکر تو ماشاء اللہ ہر ایک ہے، لیکن مدبر نہیں ہے. مفکر سب ہے، کون آگے کسی کی فکروں پہ پہلا لگا سکتا ہے؟ عجب مفکر ہے، عجب مفکر، لیکن مدبر بہت کم ہے. اور ماشاء اللہ ادبی شخصیت بھی ہے، ڈاکٹر نے لال نشیدہ پیشی کرنا ہے، مولانا افتخار آبدی کا پیشی کرنا ہے، ڈاکٹر محمد رضا قادری کا پیشی کرنا ہے. تو جب اور آپ سبھی حضرات لے جانے کتنے ہیں یہاں پر، ایسے حضرات ہیں جو علمی ذوق رکھتے ہیں، ادبی ذوق رکھتے ہیں، شعری ذوق رکھتے ہیں، حکیمانہ ذوق رکھتے ہیں، اور اگر کسی کے اندر کوئی ذوق نہ ہو، صرف ایک ذوق ادا ہو، آپ مانیں کہ اس ذوق ادا کے انگریڈینٹ کتنے ہیں؟ اس ایک ذوق ادا میں کیا کچھ نہیں ہے؟ یہ ذوق ادا شاعر بنا دیتا ہے، یہ ذوق ادا حکیم بنا دیتا ہے، یہ ذوق ادا مفکر بنا دیتا ہے، یہ ذوق ادا تدبر سکھا دیتا ہے، یہ ذوق ادا توحیدی طرز حیات کے قریب لے آتا ہے. یہ ذوق ادا، لیکن یہ ادا کا نظام قائم ہے اور قائم رہے گا. تو چونکہ ماشاء اللہ قابل ہے، اس لیے میں کبھی کبھی جتیب بہتر چھیڑ دیتا ہوں. کل میں نے توحیدی بنیادی نظام اخلاق کی تفسیر کے لیے کہا تھا کہ جتنی کتابیں علم اخلاق میں لکھی گئی ہیں، تقریباً 90% کتابیں یا اس سے بھی زیادہ، ان سب میں غیر ضروری طور پر ثانویت کا نظریہ آ گیا، نظریہ آ گیا. روح اور جسم کی دوئی، مادے اور روح کی دوئی. بعض اصحاب کو یہ بات گرا گزری کہ یہ بات آج تک تو سنی نہیں، آپ کا نہ سننا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ بات تھی نہیں. کوئی کہے کہ میں نے تو آج تک پڑھی نہیں، نہ پڑھنا آپ کا قصور ہے یا میرا؟ اچھا، اس سے پہلے بھی کیونکہ میں ملا حضرات کے مکتب حکمت متعینہ کا ایک ناجیب کا طالب علم ہوں، اس لیے برابر یہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی کراچی کی دوسری مجلسوں میں میں اشارتاً یہ بحث کر چکا ہوں، ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ روح اور بدن میں سوئی کے قائل نہ ہوں. اس پر ظاہر ہے کہ پورے نظریے پہ گفتگو تو ہوئی نہیں، ریفرنس کے طور پہ ایک بات کہہ کے آگے بڑھ گیا. اب ایک مغالطہ پیدا ہوا، وہ سوال مجھے آج دیا گیا ہے، تو میں نے ایک وعدہ کیا کہ میں اس سوال کا جواب بھی دے کر آگے بڑھوں گا کہ جب روح اور جسم میں دوئی نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، تو کیا اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ روح بھی ختم ہو گئی؟ یہ مغالطہ ہے، لیکن ایک لمحے بھر میں یہ مغالطہ دور ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ وجود کے مراتب ہیں، ایک مرتبہ وجود دوسرے مرتبہ وجود میں ارتقا پا کر بقا پاتا ہے، ارتقا پا کر ایولوشن ہوتا ہے، ارتقا پاتا ہے، اور ارتقا کے نتیجے میں اپنی نچلی سطح والی صورت چھوڑ دیتا ہے اور برتر صورت و شکل میں بقا پاتا ہے. بنا نہیں ہوتا، نابود نہیں ہوتا، بقا پاتا ہے. ارتقا کے نتیجے میں بقا نہ ہو تو ارتقا پاتا ہے. اور آپ اس کو یوں سمجھے انہیں حضرت مرزا صدر نے جملہ کہا ہے. کیا جملہ ہے؟ کہتے روح کی حقیقت یہ ہے، نفس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جسمانیت الوجود ہے اور روحانیت البقاء. یہ پیدا ہونے کے لیے جسم کا سہارا لیتا ہے، باقی رہنے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہوتا. میرے پورے وجود کا ایک وقت فائدہ اور ذریعہ ہے، وہ خیالات کے لفظوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں. یہ الفاظ میرے وجود کا حصہ ہیں اور پورا میرا وجود. میں نے سزائیں کھائیں کس لیے؟ تاکہ اس لائق ہوں کہ گفتگو کر سکوں. میں نے کتابیں پڑھی کس لیے؟ تاکہ میں اس لائق ہوں کہ گفتگو کر سکوں. میں نے چار چھ گھنٹے آرام کرنے کی کوشش کی اس لیے تاکہ میرا جسم اتنا خالی ہو کہ میں گفتگو کر سکوں. میرا پورا وجود ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے اور وہ ہے میری گفتگو، اور ایک وقت گفتگو ہو رہی ہے اور اب یہ گفتگو ہونے کے لیے میری محتاج ہے، باقی رہنے کے لیے آپ کی ضرورت.
جب ہاتھ گھوم رہے ہیں جب یہ
کہ فطرت کے ساتھ سب معاملہ ہے. تو گلاب کے پھول تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو پروسیس فطری اور نیچرل ہے وہ کار میں لگایا جائے گا, پودا لگایا جائے گا, قلم لگائی جائے گی, اور اس کے بعد پھر اس کی شاخیں بنے گی, تو پلیں پھوٹیں گی, کلیاں پیدا ہوں گی, اور کلی کو سونگیے, اس کی ٹہنیوں کو سونگیے, خوشبو ہے نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ کلی خاص مدت کے بعد کھلے گی, اور اس کے بعد وہ مکمل پھول بنے گا, اور اس کے بعد اس میں خوشبو محسوس ہوگی. اس میں کسی مرحلے پر آ کر کوئی سائنٹسٹ کوئی فکر انجیکٹ نہیں کرتا کہ جب چار مہینے کا پودا ہو جائے تو اس میں افطار کے یہاں سے اسرے گل لا کر انجیکٹ کرو, انجیکشن لگاؤ یا اس کی جڑ میں ڈال دو, اتر نہ ڈالو گے تو خوشبو کہاں جائے گی نہیں نا. جب وہ خود بخود اس میں قدرتی نظام ہے, حرکت جوہریا کے چاہے لا آف سسپینشن موومنٹ, اس کے تحت ایک نظام ہے, وہ پھول بنا اور خوشبو اس میں محسوس. یہ خوشبو پیدا ہونے کے لیے پھول کی محتاج, پھول بننے کے لیے کلی کا محتاج, کلی اس شاخ کی محتاج, وہ شاخ اس پودے کا محتاج, وہ پودا زمین کا محتاج. حقیقت مال کی واسطے ضروری ہے, مگر ایک افطار آگے آیا اور اس نے اس گل میں سے روحے گل پھینک لی, یہ بیٹھتے ہیں ضروری نہیں تھی, لیکن بہرحال تو ایٹی فکر کو واضح کرنے کے لیے یہ مثالیں ضروری ہیں. تو آپ سمجھ میں آئے گا کیسے پھول کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے تو مادی پھول کی محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے مادی پھول کی محتاج نہیں, بلکہ آپ باقی رہنے کے لیے فکر کشید کرنے والے کے جملے دقیق مطالب کو اس لطافت سے قبول کرتے ہیں. تو روح اور جسم میں جوئی کا کوئی رشتہ نہیں, روح اور جسم میں اتحاد کا نہیں وحدت کا رشتہ. اتحاد کہتے ہیں دو چیزیں الگ الگ ہوں اور مستحق ہو جائیں. اتحاد کے معنی یہ دو چیزیں ہیں, ان دونوں نے اپنی شکل و صورت نکالی اور ایک تیسری مشترک ایک شخص اختیار کر لی, اسے کہتے ہیں اتحاد ہو گیا. یہاں اتحاد نہیں وحدت ہے, وحدت ہے فقیر حقیقت اور موجود. جب تک یہ نظریہ راجت نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مضبوط اخلاقی بنیاد پر ہمیں ہوگی کہ جو انسان کو ہر طرح کے انتشار دے رہا ہے اور انسان کے افکار میں اس کے اعمال میں اس کے طرز عمل میں ہر چیز مکمل ارتباط مکمل ہم آہنگی مکمل انتظام مکمل فہرست ہو اور کسی کا نام کمال خلافت ہے. خلافت خلافت آپ سمجھتے ہیں خلافت سچائی, یہ قابلاتی حکمت ہے. معلوم ہے کہاں کہاں اس سوال سے دو چار ہونا پڑتا ہے منزل میں کہ قضایا منزلیہ کی صداقت کا معیار کیا ہے. ایک جملے خبریہ کی صداقت کا معیار کیا ہے, کہاں کہاں یہ مسئلے آپ نہیں بتا سکتے. یعنی کسی خبر کو ہم سچی خبر کب کہیں گے اور جھوٹی خبر کب کہیں گے. اب اس میں کتنے نظریے ہیں ان سب نظریوں کے بیان کا موقع نہیں ہے, یہ کلاس روم کی بات ہے. لیکن میں اسے ڈائلوٹ کر کے اور ایک خاص منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے جاننے کو ظاہر کر رہا ہوں. نہ ہم نے یہ کہہ کر معانی میں بیان میں یہ کہہ کر منطق میں یہ کہہ کر اصول فقہ میں یہ کہہ کر کہ جناب والا معیار صرف کو کس سے بتایا کیا ہے. میں نے ایک بات کہی, میں نے ایک بات کہی کہ جناب ہلال مدنی صاحب شاعر ہیں, ہلال مدنی شاعر ہیں. ایک خبر ایک قضیہ, یہ قضیہ صادق ہے یا صادق سچا ہے جھوٹا, تو اس کے دو معیار ہیں. ایک معیار ہے کہ خارج میں یہ شاعر ہوں یا نہ ہوں, اگر میرے اعتقاد میں شاعر ہیں تو یہ قضیہ سچا ہے. وہ کہتا ہے آپ مجھے کوئی اشارہ نہ سمجھتا ہوں, پھر سے نہ اشارہ سمجھتا ہوں, مجھے اشارہ سمجھتا ہوں میں شاعر سمجھتا ہوں. تو کیونکہ میں شاعر سمجھتا ہوں اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ شاعر میں اپنی شاعر ہیں تو یہ قضیہ سچا ہے. دوسرا نظریہ کہ نہیں آپ کے اعتقاد میں جاتا ہے, ہم خارج میں دیکھیں, خارج میں جو شخص موجود رکھتا ہے جس کا نام ہے ہلال نقوی, آیا وہ شاعر ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ شاعر ہے تو قضیہ سچا ہے, چاہے آپ اسے دل سے شاعر نہ مانتے ہوں. اور اگر وہ شاعر نہیں ہے تو قضیہ جھوٹا ہے, چاہے آپ دل سے اسے شاعر مانتے ہوں. یعنی ایک معیار کیا ہے صدقہ قائل کا کہنے والے کا اعتماد, ایک معیار عالم خارجی واقعیت سے انتظار کہ جو بات کہی گئی وہ واقعاً خارج میں موجود حقیقت سے منطبق ہے یا نہیں. دیکھا صداقت کے دو نظریے ہو رہے ہیں. اب صداقت کے اطلاع سے جتنے نظریے ہیں ان تمام نظریوں کو اگر جمع کیجیے تب میں بتاؤں کہ صداقت کا مکمل نظریہ قائم ہوگا. اور صداقت کا معیار اگر تلاش کرنا ہو چاہے وہ منطقی معیار ہو چاہے وہ ادبی معیار ہو, ایک حقیقت ہوتی ہے صداقت کی, جسے کہتے ہیں شاعرانہ صداقت. اس کی تقریر کا موقع نہیں ہے کہ شاعرانہ صداقت کی جگہ چاہے مدرسے کے بعد سے طبیعت ہو جاؤ ہو شاعرانہ میدان کا درجہ ہو سکتا ہے اور وہ شاعرانہ صداقت ہوگی. کمال ہے صداقت کی ہے کہ جہاں صداقت کے جتنے معیار ہو وہ سب پورے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک جملے کا اعلان کروں, صداقت کا کمال معیار یہ ہے کہ ماضی میں جو باتیں ہو چکی انہیں کہنے والا جب ثابت ہوتا ہے تو بھی بنیاد پر
توجہ ہے
کاش اس دقیق اس ظریف اور اس نازک نقطے کو درج کرنا. لیکن ہم جیسے انسان صداقت کا کتنا ہی غلط معیار ہو ہماری صداقت اسی سے ناپی توڑی جائے گی. جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے کہ نہیں, یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ خارج میں منطبق ہوتی ہے یا نہیں, جو خارج میں واقعات ہیں مسائل ہیں وہ منطبق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں منظر میں بیٹھا ہوں اس مکان کے پیچھے جو سڑک ہے اس پر ایک چیز ہے, ایک کتاب خانہ ہے جس کا نام ہے خوراک خان بک سینٹر. اچھا یہ حقیقت کے مطابق ہے اس لیے یہ بدلا سکتا ہے, یہ چیز وجود رکھتی ہے. مگر میں کہوں کہ 100 برس کے بعد یہاں پر ان شاء اللہ ایک یونیورسٹی ہوگی. میں یہ جو آ رہا ہوں کل میں گیا تھا یہاں پر پاٹلیاں اسکول ہے پاٹلیاں کالج ہے اور بہت محنت سے بہت طریقے سے بہت فائدے سے خلوص کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے جو آ کی کہ کاش ایک دن یہ کالجز اس قدر بہتر ہو جائیں کہ آپ پاٹلیاں یونیورسٹی قائم کر سکیں. یہ پاٹلیا یونیورسٹی اس وقت موجود یونیورسٹی, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ان شاء اللہ 50 برس کے بعد 25 برس کے بعد یہاں پر یہاں سے وہاں تک کسی یونیورسٹی کا کیمپس ہوگا. اچھا اب یہ کس چیز کو کس کو تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, نہیں ہے بالکل نہیں ہے. اگر مستقبل میں یہ بات ثابت ہوتا ہے تو مانیے گا کہ میں توحید کا کیسے کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے جذبے میں کمی ہو, میری ریاضت میں کمی ہو, میری دعاؤں میں کمی ہو, ہو سکتا ہے کہ کہیں نظام چلانے والوں کے پروگرامنگ میں کمی آ جائے نقص آ جائے, ہو سکتا ہے کہیں کوئی مادی اردو آ جائے گا ہو جائے اور سمایا تو یہ ہمارے نقصان نہیں ہوگی. مگر اگر میرا کام ہوا مستقبل میں سچ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ ایسے جذبے سے بات کہی گئی, ایسے مقام سے بات کہی گئی کہ بات سچ ہو گئی. صداقت ہے اخلاقی کی بات, مگر اگر یہ توحیدی معیار اور نظام پر ہو توحیدی معاملے میں ہو اس کا تو صداقت کی کامیابی کہاں کہاں نظر آتی ہے. اچھا ہم اگر سچوں کو بھولے اور تلاش کریں اور پیلس بنائے تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اگر پروت سے بات کرے احترام کرے Bye. ایک پاکیزگی ہے، ایک پاکیزگی ہے، صداقت کردار کی نفاست ہے، صداقت حضور کی نفاست ہے،
یہ
سبحان اللہ اپنے کے برتن ماننے کے لیے تیار ہیں, جب ابتر نہیں ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہم جب کسی کو کوئی شخص سمجھے بھائی بھائی کوئی شخص جب کوئی بات کہتا ہے ایسی بات جو ہمارے دل میں ہو, جو ہمارے ذہن میں ہو, جو ہمارے ضمیر میں ہو, جو ہماری ذات میں چھپی ہوئی ہو, ہم اس کا انکار نہ کر پائیں تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے. کہتے ہیں عجب شخص شاعر والے ہوتا ہے. یہ تو نصیحت کر دیتا ہے, یہ شاعر والا ہوتا ہے. یا بات کوئی ایسی ہو جو ظاہر نہ ہو, چھپی ہوئی بات ہو, دل ہمارا مائل ہو سکتا مگر ہم اس کو سچا نہ کہنا چاہیں تو کہیں گے کیا نظر معلوم ہوتا ہے؟ اتنے جادو سے ہمارے گھر کی باتیں معلوم کر لی بچانی ہم کو. یہ جادو کا کہنا بھی ہوا
کی بڑے ہیں.
اسی طرح مقابلے میں چاہو تو دل کے کاموں کے بن جانا ہے اور چاہو تو دل کے کاموں کے بن جانا ہے.
ایسا
بچہ سب مسکرا رہا ہے. اور مجھے تو ایک عجیب و غریب شیر کبھی کبھی طبیعت سے اچھا کرتا ہوں. یہ مضمون مقبول شاعر قدیمہ حضرت قاسم شبیر نقوی نذیر آبادی کا شعر ہے. کہتے ہیں حشر کا سوچ عدل انسانی, حشر کا سوچ عدل انسانی صرف اظہر کا ہوا کیا ہے.
Thank you. Burn, burn.